بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26 جون 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں روزے کے احکامات کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، امين يا رب العالمين. حضرات، پچھلا جمعہ یکم رمضان بھی تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ کافی عرصے بعد جو اخبارات کے ذریعے میں معلوم ہوا تھا، غالباً 10 یا 12 برس کے بعد جو ہے رمضان میں 5 جمعے آئیں گے، اور اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ پہلا، دوسرا، اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک دن بھی جمعے کا ہو تو پھر اس مہینے جو ہے وہ 5 جمعوں کا امکان موجود رہتا ہے. دوسری بات، میں نے عرض کی تھی کہ چونکہ دور ترجمہ قرآن کی ذمہ داری برادر حافظ عاقف سعید صاحب کے ذمہ ہے، لہذا آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اور یہ بات بارہا آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اس خطبہ جمعہ کی اصل غرض و غایت ہے تذکیر، یاد دہانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں جو میں احادیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطاب جمعہ میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. اور یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ بہترین واعظ و نصیحت قرآن حکیم کی ہے. انا نحن نزلنا الذکر، الذکر کہتے ہیں بہترین واعظ و نصیحت، بہترین واعظ. تو یہ قرآن جو از ذکر ہے اس کو ہم ہی نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے. تو معلوم ہوا کہ بہترین نصیحت نامہ، بہترین وعظ، بہترین یاد دہانی، بہترین تذکرہ قرآن حکیم ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، حضور کو بھی حکم دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے یاد دہانی کرائیے، نصیحت کیجیے، اس کی بنیاد قرآن حکیم ہوگی. تو اس حوالے سے سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ قرآن حکیم میں یہ واحد مقام ہے کہ کل 6 آیات کے اندر رمضان کے روزوں کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر. یہ روزے اللہ نے کیوں فرض کیے، اس کا مقصد اور غایت کیا تھی، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کا اصل حاصل کیا ہے، آیا صرف امت مسلمہ پر یہ فرض کیے گئے یا تم سے پہلی قومیں جو تھیں ان پر بھی اللہ نے فرض کیے تھے. تو یہ تمام مباحث جو ہیں ان کو کور کیا گیا ان 6 آیات کے اندر. جو بھی مختصر سبق ہمارے پاس ہوتا ہے تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ ہم کم سے کم سورہ بقرہ، اگرچہ قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، 40 رکوع ہیں اس میں، لیکن یہ 23واں رکوع جو ہے لفظ بہ لفظ ہم اس کا ترجمہ بھی کر لیں اور جو اس کا بنیادی مفہوم ہے وہ بھی آپ حضرات تک پہنچ جائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کا اصل حاصل ہے تقویٰ. جیسا کہ اس رکوع کے جو بالکل ابتدائی آیت ہے، پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہ موضوع تھا اصل میں پچھلے جمعے کے گفتگو کا، لہذا اس زمن میں میں مزید کچھ عرض نہیں کر رہا. آگے فرمایا ایام معدودات، یہ رمضان کے مہینے کے دن گنتی کے ہیں، چند دن ہیں. یہاں ذرا ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ 29 یا 30 روزے جو ہے ان کا شمار چند دنوں میں تو نہیں ہوتا. اور معدودہ کا لفظ جو ہے عربی لغت میں استعمال ہوتا ہے 10 سے کم کی فگر کے لیے، گویا کہ ایام معدودات سے مراد وہ دن کے جن کی تعداد 10 سے کم ہے، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 9. تو یہاں پھر اس کی تعویل یہ کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے، یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے، ان روزوں کے فرض ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اور تمام مسلمانوں پر ہر مہینے کے 3 دن کے روزے فرض تھے، جو اب بھی سلسلہ چل رہا ہے، جنہیں آپ ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. 20 کہتے ہیں بہت چمکدار، اور ہر مہینے کے بالکل وسط میں 3 راتیں وہ ہوتی ہیں جو بڑی چمکدار ہوتی ہیں، بڑی روشن ہوتی ہیں، جس میں چاند جو ہے وہ اپنے فل بلوم پر ہوتا ہے، وہ 13ویں اور 14ویں اور 15ویں رات. تو جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں پر یہ بات واجب کر دی گئی تھی، یہ فرض کر دی گئی تھی کہ انہیں ہر مہینے میں ایام 20 میں روزے رکھنے ہیں. گویا کہ ہر قمری مہینے کا 13ویں تاریخ، 14ویں اور 15ویں، اور صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا. یہاں گویا کہ بات بالکل مطابق ہو گئی کہ ایام معدودات کا جو اصل مفہوم تھا وہ یہاں واضح ہو گیا کہ یہاں ان روزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو رمضان کے روزوں کی فضیلت سے پہلے مسلمان صحابہ رکھا کرتے تھے، ایام معدودات. اس زمن میں بھی وہ رعایت موجود تھی جو رمضان کے روزوں کی رعایت ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا یہ کہ سفر کی حالت میں ہو، تو اسے چاہیے کہ اگر کوئی روزہ رہ گیا ہے ان 3 دنوں کے روزے میں سے، تو اس کی تعداد بعد میں مکمل کر لے. 2 اور 2 4 کی طرح کی بات ہے. اب رمضان کا پورا مہینہ 29 یا 30 دن کے روزے فرض ہیں، اس وقت صرف 3 دن کے روزے فرض تھے، اور ان میں اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہے تو اسے تعداد 3 دن کی پوری کرنی ہوگی، لہذا وہ اصول بعین ہی وہی ہے جو رمضان کے روزوں کا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، دیکھیے آیت کا یہ حصہ جو ہے اس نے پھر ڈفرینشیٹ کر دیا رمضان کے روزوں کے حکم کو. وہ لوگ کے جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیے، انہیں چاہیے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. یہ رعایت صرف ان ایام 20 کے روزوں کے لیے تھی، رمضان کے روزوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، اس لیے کہ ان 3 دنوں میں اگر کوئی شخص صحت مند ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کا روزہ رکھنے کا موڈ نہیں ہے، فرض کیجئے، تو ان 3 دنوں کے روزے میں یہ رعایت موجود تھی کہ اگر وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، اس کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یہاں بھی وہی بات کہ نیکی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، صرف ایک مسکین کی بجائے اگر کوئی شخص جو ہے کئی مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہو، اللہ نے اسے وسعت دی ہے، مالی مقدرت دی ہے، اور اس کا ایک روزہ وہ ان 3 روزوں میں سے جو اب رمضان کے روزوں سے قبل فرض کیے گئے تھے، ان میں سے اگر رہ جائے تو ایک کی بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، وہ گویا کہ اس نے نیکی کمائی اپنے حق کے لیے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تمہیں واقعتاً علم ہو کہ ان روزوں کا کتنا ثواب ہے، کتنا ریوارڈ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم روزہ ہی رکھو. وہ جو موڈ والی بات تھی، نہ وہ شخص بیمار ہے نہ سفر میں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف اس بنیاد پر کہ میری طبیعت کچھ بوجھل ہے، کچھ موڈ نہیں ہے، کچھ سر میں درد ہے، لہذا روزہ نہیں رکھ رہا، وہاں بھی ترغیب دے دی گئی، وہ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم حقیقی ہے تو تمہیں چاہیے کہ لازماً روزہ رکھو. پہلی آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ تو عمومی نوعیت کی ہے. اس آیت کا تعلق ان تین دنوں کے روزے سے بھی ہے اور پھر ماہ رمضان مبارک کے روزوں سے بھی ہے. اس میں تو اصل غرض و غایت جو ہے، جو روزے کی حکمت ہے، جو روح روزہ ہے، روح صیام ہے، تقویٰ، اس کا ذکر ہے. اور دوسری آیت خالصتاً ان روزوں کے لیے جو رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر واجب تھے، فرض تھے. اس کے بعد ہے وہ آیہ مبارکہ جو اس موضوع پر جامع ترین آیت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. بہت سے حضرات کو تو یہ آیت یاد ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ہاں مساجد میں بھی اہتمام کیا جاتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی جو جہری رکعتیں ہیں ان میں ان آیات کی تلاوت کی جائے. یہ بھی گویا کہ ان کے لیے ایک ریمائنڈر کے درجے میں ہے، تذکیر اور یاد دہانی کے درجے میں ہے کہ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جو روزے جیسی افضل عبادت فرض کی، جس کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ حدیث قدسی کے الفاظ جو اور کسی عبادت کے لیے نہیں ہے، صرف روزے کے لیے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے میں عطا فرماؤں گا. تفصیل سے پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پر. تو اس ماہ مبارک کو جو منتخب کیا گیا روزے جیسی عبادت کے لیے، تو اس کی اصل بنائے فضیلت کیا تھی؟ اس آیت میں اس کو واضح کر دیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کل بنی نو انسان کے لیے. ھدی للمتقین تو ہے ہی، جن کے اندر کوئی پیاس ہو حق تک پہنچنے کی، کوئی طلب ہو، ان کے لیے تو قرآن حکیم ہدایت نامہ ہے، پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. ھدی للناس وبینات من الھدى والفرقان، اور بڑی روشن دلیل ہیں اس میں. آیات قرآنیہ کا ذرا مطالعہ کیجئے، اس کائنات کی ہر چہار طرف جو تمہیں مظاہر قدرت کے بڑے بڑے شاہکار نظر آ رہے ہیں، یہ دبکتا ہوا سورج، یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، فصلوں کا لہلہانا، صرف ایک دانہ بیج میں ڈالا اور اس سے آپ نے 700 نہیں بلکہ ہزاروں دانے حاصل کر لیے، کون کر رہا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات کے اندر یہ مضامین تو بکھرے ہوئے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، طویل آیت ہے، اس میں کتنی ہی ایسی نشانیوں کا ذکر ہے کہ انسان اگر ذرا غور کرے تو اس کے قلب کے اندر جو ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان پیدا ہوگی. وبینات من الہدى، ہدایت کی طرف لے جانے والی روشن دلیلیں. والفرقان، اور یہ قرآن کی مدح ہے کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب انسان گو مگو کی حالت میں نہیں ہے، کیا شر ہے، کیا خیر ہے، کیا بدی ہے، کیا برائی ہے، کیا حق ہے، کیا کفر ہے. قرآن نے آ کر حق و باطل کے درمیان ایک تمیز پیدا کر دی، فرقان، فرق کر دینے والی شے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، دیکھیے اب یہاں حکم آ گیا، وہاں تو رعایت موجود تھی کہ کوئی شخص بیمار بھی نہ ہو، حالت سفر میں بھی نہ ہو، صرف اس بنیاد پر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے کہ میرا موڈ نہیں ہے، کوئی طبیعت بوجھل ہے، تو اجازت تھی ان تین روزوں کے لیے. ایک مسکین کو کھانا کھلا دے دو وقت کا. لیکن یہاں وہ رعایت سلب کر لی گئی، وہ جو سہولت تھی موجود ان تین روزوں کے ضمن میں وہ یہاں موجود نہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اے مسلمانوں تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے. اگرچہ ایک ایکسیپشن جو ہے پھر موجود ہے، ہمارا دین جو ہے فطرت کے عین مطابق ہے. قرآن حکیم میں فرمایا گیا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں کسی تنگی اور مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. یہ نہیں ہے کہ انسان سہولتوں کا عادی ہو کر جو ہے اس دین کو جو ہے شارٹ کٹ بنا لے، یہ نہیں. لیکن یہ بات فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی شخص سخت تکلیف میں ہو، سخت بیماری میں ہو، لیکن چونکہ روزہ فرض ہے لہذا وہ رکھنا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سہولت دی گئی، ایک رعایت دی گئی. اگر اس کو اویل نہیں کر رہے تو کفر کر رہے ہیں. کفر کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ لغوی معنوں میں استعمال کیا، شکر کے مقابلے میں کفر. شکر گزاری تو یہ ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایگزمپٹ کیا ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا، تو اللہ نے ایک سہولت دے دی، اس سہولت کو اویل کرنا یہ شکر گزاری ہے. اور اس سہولت کو رد کر دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں سہولت دی تھی کہ ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی سہولت. انسان کی سائیکی تو یہی ہے نا، 104 درجے کا بخار ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑوں گا، چاہے مر جاؤں نہیں چھوڑوں گا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو بالکل ایک ایکسٹریم کی بات ہو گئی. جبکہ دین میں اگر کوئی رعایت موجود ہو تو اس کو اویل کرنا عین شکر گزاری ہے. اگر اس رعایت کو ہم واپس کر دیں، اللہ کو ٹھکرا دیں، رد کر دیں، تو یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے. تو حالت مرض میں کوئی شخص ہو یا ایسی بیماری ہے کہ جس میں اس کے لیے ممکن نہیں ہے بعد میں روزہ رکھنا، ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ایڈوائز کیا گیا کہ آپ فدیہ دے دیں جو ایکسیپٹڈ ہے. لیکن جہاں تک معاملہ سفر کا ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت کا سفر جو ہے بہت پرصعوبت تھا، بڑی مشقت ہوتی. تو اب تو آپ کے پاس ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، یہاں سے اسلام آباد جائیں 4 گھنٹے میں آپ جو ہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں پہنچ جائیں گے، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. سفر کی صعوبت اور مشقت وہ آپ کے قریب سے بھی ہو کر نہیں گزری. ایسا ہی ہے نا، اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا، یہ پیدل سفر ہے، اوپر سے سورج بھی آگ برسا رہا ہے، کوئی شخص کسی اونٹ پر بیٹھا ہے اور اسے کوسوں میل جانا ہے. اب یہ سفر اس زمانے کا اور آج کے زمانے کے سفر میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا. سہولت ابھی بھی موجود ہے کہ اگر کوئی شخص سفر میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشنڈ ہے، الاؤ کر دیا گیا، سہولت موجود ہے. لیکن اگر آپ کے پاس وسائل ایسے ہیں، ذرائع ایسے ہیں، آپ کو بائر سفر کرنا ہے، آپ کو اپنی ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کرنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کی کوئی مشقت اور تکلیف میں میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو اس صورت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رعایت کو ٹھکرانے والی بات نہیں ہوگی. اس لیے کہ رمضان کے روزے کا اجر و ثواب جو ہے عام دنوں کا، جب آپ اس کا کوئی بعد میں وہ تعداد پوری کر رہے ہوں گے تو اجر و ثواب جو ہے اس رمضان کے روزے کا تو نہیں ہوگا. بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جس شخص نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا جان بوجھ کر رمضان کا، تو سائے چاہے وہ پوری زندگی روزہ رکھے، اجر و ثواب میں اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور آج کل کی جو ہماری زندگی ہے اس میں بہت سے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں سفر جو ہے لا تعداد کرنے پڑتے ہیں. تو گویا کہ اس سہولت کو اویل نہ کرنا بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اسے کہیں گے کہ یہ کوئی ناشکری ہو رہی ہے. ہاں، بیماری والی بات انٹیکٹ ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی کوئی بیمار ہوتے تھے تو ان کو بھی وہی تکلیف اور مصیبت پہنچتی تھی جو آج کے بیمار کو پہنچتی. یہ الگ بات ہے کہ آج کے دور میں ادویات اور جو بھی آگے سے آگے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا. لیکن یہ جو فرمایا گیا فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالی کی طرف سے سہولت دی گئی اور آپ حضرات کو جو ہے اس سہولت کو اویل کرنا ہی گویا کہ شکر گزاری کا معاملہ ہوگا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ بات بیان کرنے کے بعد کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں کوئی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. ولتکمل العدہ، یہ بات بہت اہم ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تعداد کو پورا کرو. اگر اس سال کا رمضان کے جس میں آپ کے روزے چھوٹے ہیں وہ 29 روزے تھے اور آپ کے کچھ روزے چھوٹ گئے تو بعد کے دنوں میں آپ کو 29 کی تعداد پوری کرنی ہوگی، اور اگر 30 دنوں کا رمضان تھا تو 30 کی تعداد پوری کرنی ہوگی. بالکل سادہ سی بات، عام فہم بات. ولتکمل العدہ ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنا. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے، رمضان کے روزے ختم ہوں گے تو عید الفطر جب آئے گی یکم شوال، اس کے لیے ترانہ ہم کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. صحابہ کرام کے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تھا تو مدینہ کی وادی جو ہے گونج اٹھتی تھی ان تکبیر کے ترانوں سے. اور یہاں بھی حکمت دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رستے سے تم عید گاہ کی طرف جا رہے ہو واپسی پر دوسرا رستہ اختیار کرو، تاکہ اس بستی کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہ رہے کہ جہاں اللہ کی تکبیر بیان نہ ہو رہی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن حقیقتاً تکبیر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو فی الواقع بڑا سمجھنا، اپنے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر اللہ بڑا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کی شریعت، حلال و حرام، اس کی کوئی تمیز آپ نے رکھی یا نہیں رکھی؟ تکبیر تو یہ ہے. علامہ اقبال نے اس موضوع پر بہت کلام کیا ہے. یہ تکبیر مسلسل کا جو ایک شعر ہے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آگوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان گداگاہ خدا مست، خداگاہ خدا مست، وہ مذہب ملا و جمادات و نباتات. یا اللہ اکبر کہنا زبان سے تو بہت آسان ہے، لیکن فی الواقع اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا. آپ کی ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی اللہ بڑا ہو، آپ کے گھر میں بھی اللہ بڑا ہو، خود آپ کے اپنے 6 فٹ کے جسم پر بھی اللہ بڑا ہو، اصل کبریائی تو یہ ہے. باقی یہ کلمات جو ہیں ان کے اندر بڑا ایک اثر بھی ہے اور بہت اس کی عظمت بھی ہے. سبحان اللہ کا کلمہ ہے، الحمدللہ کا کلمہ ہے، اللہ اکبر کا کلمہ ہے. سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ وتملؤ ما بین السماوات والارض. سبحان اللہ جو ہے انسان کے نیکیوں کے پلڑے کو نصف بھر دیتی ہے، اور الحمدللہ جو ہے اس کائنات کی تمام وسعتوں کو پر کر دیتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں. لیکن مجھ سے اور آپ سے جو درکار ہے اپنے قول کے اعتبار سے اللہ اکبر کہنا، یقیناً اس کی بڑی اپنی جگہ اہمیت ہے. لیکن اصل شے کیا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ ہی کو اکبر قرار دیں، اللہ کو سب سے بڑا سمجھیں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، تم اللہ کے شکر گزار بن سکو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے اِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے انتہائی قریب ہوں. میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ رمضان کا جو پروگرام ہے وہ دو گونا پروگرام ہے، دن بھر کا روزہ تاکہ آپ کو سیلف کنٹرول حاصل ہو، حیوانی تقاضے جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور ہمارے اس وجود کے اوپر جو ہمارا ایک حیوانی عنصر ہے اس کے بوجھ تلے کہیں روح اگر سسک رہی ہے تاکہ اسے موقع ملے کہ وہ اپنے رب کے حضور متوجہ ہو سکے. دن کا روزہ اور رات کے اوقات کا قرآن حکیم کے ساتھ بسر کرنا، اس کی اصل حکمت یہی ہے، جس کو آپ شاورنگ کہتے ہیں، کہ انوار و تجلیات الہی ہے قرآن حکیم کی، جس کی بارش آپ کے قلب پر ہو. دن بھر کے روزے کے نتیجے میں آپ کے حیوانی تقاضے انہیں زور لاحق ہوا اور روح کے لیے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. اس کے نتیجے میں جو اب اندر پیاس پیدا ہوئی ہے، اب تک کی جو گناہگاروں والی زندگی بسر کر رہے تھے، فسق و فجور بھی تھی، کچھ نیکیاں بھی جو ہیں وہ بھی بہرحال انسان اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بھی کرتا ہے، تو اب یہ بہترین موقع ہے کہ دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں اپنے روح کو بیدار کرنے کے نتیجے میں اپنے رب سے تعلق پیدا کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے ان بندوں میں پیاس پیدا ہوتی ہے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، مجھ سے ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیسے تعلق پیدا کریں اللہ کے ساتھ، تو آپ انہیں بتا دیجئے، اطمینان دلا دیجئے، میں ان کے بالکل قریب ہوں، میں تو ان کے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں. ایک تو دعا وہ ہے نا جو انسان اپنی زبان سے اللہ سے کر رہا ہے، پروردگار مجھے صحت عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میری فلاں مشکل کو آسان فرما دے، بیٹیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ تو انسان کے جو دل میں ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں تلقین کی گئی کو الفاظ بھی ہونے چاہیے، مسجول الفاظ موجود، زندگی کے ہر لمحے کے لیے رہنمائی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں. لیکن یہ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے ہاتھ تو اٹھے اٹھے لیکن زبان گنگ ہو جاتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے میرے رب کو معلوم ہے. یہ ایمان ہے یا نہیں؟ ہم تو جانتے ہیں اس بات کو، واللہ علیم بذات الصدور. یہ سب سے بڑا اعتراف ہے کہ انسان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مسنون الفاظ بھی اس کی زبان پر آ رہے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے اس کے دل میں کیا ہے، کیا چاہتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ جو ہمارا ایک دینی معاملات رہے ہیں اس میں بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہوتا رہا. کسی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ انسان تو اصل میں گناہوں کا کیڑا ہے، اس کا کوئی منہ نہیں ہے کہ اپنے خالق اور مالک سے رابطہ کر سکے، کوئی نسبت و تناسب ہے خالق اور مخلوق میں؟ کوئی نہیں. گناہوں کی پوٹ ہے، گندگی کا کیڑا ہے. آپ کو فلسفیانہ مذاہب کا مطالعہ کر لیجئے، یہ تھاٹ آپ کو بڑا نظر آئے گا، بڑا نمایاں ہے. اسی کے آڑ میں بدترین قسم کی جو مذہبی استحصال کیا گیا کہ اگر اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو کوئی واسطے ہیں درمیان میں، جب تک ان واسطوں سے ہو کر نہیں گزرو گے اللہ سے تعلق پیدا نہیں کر سکتے. تمہارا منہ ہی نہیں ہے اللہ سے بات کرنے کا، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ وہی بات کہ تم تو گندگی کے کیڑے ہو، گناہوں کی پوٹ ہو. یہ ہے وہ اصل میں ایکسپلائٹیشن، بدترین قسم. عیسائیوں کے ہاں پوپ پادری، ہندوؤں کے ہاں پنڈت ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہیں جو واسطہ بن جاتے ہیں کہ جب تک ہمیں خوش نہیں کرو گے، ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کرو گے، ہم تمہاری عرضداشت اللہ تک پہنچائیں گے ہی نہیں. اس کی نفی کر دی گئی. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو. یہاں علامہ اقبال نے پیران کا لفظ استعمال کیا, پیر کی اصطلاح تو ہمارے ہاں ہے. اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو کسی واسطے کی ضرورت نہیں. ایک واسطہ ہے قرآن کا اور دوسرا واسطہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا. اس کے علاوہ جب چاہو اللہ سے تعلق پیدا کر لو. یہ تو تمہارے دل کا معاملہ ہے نا, روح تمہارے اندر بھی موجود ہے جس کا تعلق ذات باری تعالی سے ہے. یہ درمیان میں رکاوٹیں کہاں سے آ گئی, یہ پردے کہاں سے آ گئے؟ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے؟ یہ کرٹنز ہیں, یہ حجابات ہیں جو اپنے اس نظام کو چلانے کے لیے ہمارے جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے ایجاد کر لیے. خواہ وہ پیر کی شکل میں ہو, خواہ پروہت کی شکل میں ہو, پنڈت کی شکل میں ہو, پادری کی شکل میں ہو, پوپ کی شکل میں ہو, یہ تمام الفاظ ہوئے جن کا آغاز پے سے ہوتا ہے. پیران کلیسا کلیسا سے ہٹا دو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب موجود ہوں. اللہ کے وجود کا اندازہ ہم تو نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو ہر شخص سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اس کا کیا تصور کریں گے آپ؟ اتنی وسیع و عریض کائنات, اس پوری کائنات میں ہماری زمین کی حیثیت بہت بڑے ریگستان میں ایک ذرے سے بڑھ کر نہیں. اس کی وسعتیں اگر آپ کے سامنے ہوں اور اس ایک ذرے کے ہم وزن جو زمین ہے اس پر چلتا ہوا ایک انسان کیا حیثیت ہے. لیکن اللہ کہتا ہے ہم ہر انسان کے دل میں جو کچھ ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ کے صفات کا کوئی آپ اندازہ تو نہیں کر سکتے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم ہر انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. اسی طرح فرمایا گیا وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ موجود ہے. کیوں اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے وجود کا, اللہ کی ذات کا؟ جہاں اس کی صفات جو ہیں لا محدود اتھا, کسی ایک گناہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے, یہی معاملہ اس کی ذات کا بھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں بالکل قریب ہوں. ہاں مجھے چاہیے انسان کا وہ دل جو خالص ہو جائے, یہ دنیاوی نجاستوں کو کھرچ کھرچ کر نکالو تو میں تمہارے بالکل قریب موجود ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں. کیا کوئی پکار ایسی ہوگی جو اللہ تک نہ پہنچے؟ لیکن یہ کہ ہم اصل میں عادی ہو چکے ہیں ون وے ٹریفک کے. اللہ کے احکامات جو ہے وہ تو پاؤ تلے روندے جا رہے ہوں, شریعت کے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ ہو, اور بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگی جا رہی ہوں اور اس کے بعد بددل ہو کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں. تو کیوں سنیں؟ اس لیے کہ اس آیت میں آگے شرط آ گئی, میں ہر پکارنے والے کی پکار نہ صرف سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن ایک شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کہ میرے بندوں کو چاہیے کہ میرے احکامات پر چلے, مجھ پر ایمان محکم رکھے. یہ خانہ تو ہمارا خالی, خوب جانتے بوجھتے اپنی زندگی سے فسق و فجور کو نکالنے کو تیار نہیں, معلوم ہے غلط ہے حرام ہے. تو اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہوگا, یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. پہلے شرط پوری کرو پھر اللہ کے حضور دعا کرو, اللہ تعالیٰ لازمًا قبول فرمائے گا. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی, تو میرے بندوں کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا کہنا مانے، میری پکار پر لبیک کہیں، میں نے جس شے کو حرام قرار دے دیا اس سے باز آ جائیں، رک جائیں، انہیں اپنی زندگیوں سے نکال دیں اور مجھ پر ایمان محکم رکھیں. یہ دو تقاضے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر پکار کو سنے گا، اس کا جواب دے گا، اسے قبول فرمائے گا، وعدہ ہے اللہ کا. تو گویا کہ ایک کسوٹی تو نصب کر دی نا اللہ نے، ایک شرط ہوتی ہے، ایک جواب شرط ہوتی ہے، یہ شرط پوری کرو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. فاذکرونی اذکرکم، قرآن میں کہا گیا تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. بلکہ حدیث کے الفاظ تو بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ بھی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میرا بندہ میری طرف بالشت بھر آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں، میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑتا ہوا اس کی طرف جاتا ہوں. اندازہ تو کیجئے الفاظ کا. اور میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد رکھتا ہے تو میں ملائے اعلیٰ کی جو محفل ہے جس میں فرشتوں کے سردار موجود ہیں اس محفل میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں. تو معلوم ہوا پہلے شرط ہے پھر جواب شرط. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ لازماً تمہاری مدد کرے گا. اللہ کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کا تو ایک کلمہ کن جو ہے وہ کفایت کرے گا، اس پورے روح ارضی پر دین اسلام غالب ہو جائے گا، کیا مشکل ہے اس کے لیے. لوگوں کی کایا کلب دینا، ان کے دل کو بالکل تبدیل کر دینا، یو ٹرن جسے کہتے ہیں، اس کے لیے مشکل کام تو نہیں. یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن پھر میرا اور آپ کا امتحان کیا رہا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا جو سلسلہ اللہ تعالی نے جو جاری فرمایا کس لیے؟ اصل مطلوب تمہارا امتحان ہے، آزمائش. تو اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت تک پہنچ جائیں. تو معلوم ہوا کہ رمضان کے دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں اپنے قلوب کی آبیاری کرنا کلام الہی کے ساتھ، اس کے نتیجے میں جو انسان میں پیاس پیدا ہوتی ہے، اپنے رب کا قرب چاہتا ہے، اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کی گارنٹی دے دی گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں انہیں بتا دیجئے میں ان کے بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہوں اس کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لیکن میرے بندوں کو بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میرے احکامات پر چلیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان محکم رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کے اندر وہ رشد و ہدایت پیدا ہو، اس صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں جو بالآخر انہیں کامیابی کے معراج تک پہنچا دے گی. اس کے بعد ایک طویل آیت ہے کہ جس میں ایک بعض احکامات کا ذکر ہے، لیکن وقت اس وقت ہے نہیں، ہمارا وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے. اب میں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے اس کی طرف آ رہا ہوں. عام طور پر یہ آیا مبارکہ جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، سمجھا جاتا ہے شاید اس کا روزے سے تعلق نہیں ہے، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے. روزے کا اصل حاصل ہے تقوی. پہلی آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے اکل حلال، حلال ذرائع پر اکتفا کرنا. روزی کمانا معاش ہر شخص کی ذمہ داری ہے. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حضور نے فرمایا تمہارے اپنے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، ان کے لیے رہائش، ان کے لیے کھانا پینا، ان کے لیے کپڑا لتا، یہ تمام تمہاری ذمہ داریوں میں ہے. اس کے لیے تمہیں اس رستے پر چلنا پڑے گا جو تمہاری معاش کا تعین کرے گا. وہاں ہدایت ہے صرف اکل حلال، جو چیز حرام ہے اس کے قریب تک نہ جاؤ. آخری آیت میں فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، اور دیکھو اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کیا کرو. کوئی بھتہ ہو گیا، کوئی تاوان ہو گیا، کوئی رشوت ہو گئی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ آپس میں لین دین ہو رہا ہے جس میں بنیاد حرام ہے، سودی لین دین ہے، رشوت خوری ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام، اور اس مال کو ذریعہ نہ بنایا کرو حکام تک رسائی کا. گرمیوں کا موسم آیا تو درجنوں ٹوکرے بھیجے جا رہے ہیں کسی ایکسین کے پاس، کسی اور ہائر آفیشل کے پاس، اس لیے کہ اپنا فلاں ناجائز کام نکلوانا ہے. بدترین کرپشن، اس مال کو ذریعہ بنانا اپنے مفادات، ناجائز مفادات کو حاصل کرنے کے لیے. وَتُدْلُوا بِهَا اُلَى الْحُكَامِ، اور معلوم ہے کہ سینکشننگ اتھارٹی کس کے پاس ہے. کہنے کو رشوت تو نہیں دی، لیکن کوئی ایسا قیمتی شے جو ہے وہ گفٹ کر دی کہ وہ مجبور ہو گیا کہ بھائی اس نے تو یہ بھیجا مجھے، ہیرو کا ہار بھیج دیا. حرام ہے. انسان کی تمام عبادتیں جو ہیں وہ زیرو ہو جاتی ہیں اگر اس کے رزق کے اندر حرام شے شامل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی عام طور پر مثال پیش کی جاتی ہے کہ اگر پورا ایک برتن جو ہے، کوئی بڑی بالٹی جو ہے، پاک صاف ستھرے پانی کی ہے، اس میں صرف دو قطرے کسی نجاست کے شامل کر دیجئے، پورا پانی نجس ہو جائے گا. اور آج کے دور کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے. حلال پر قناعت کر سکتے ہو یا نہیں؟ تقوی کی بنیاد تو یہ ہے. اگر حلال کمائی ہے تو تمہاری عبادات، تمہارا زہد، تمہارا تقوی، تمہارے اذکار، تمہاری تہجدیں، ہر شے مقبول. لیکن اگر کمائی حرام ہے، جس کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کھینچا ہے، یہ بھی یاد دہانی کے لیے، پھر وہی ریمائنڈر ہے، بہت سے حضرات نے سنی ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس نے بڑے دور دراز کا سفر کیا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی غرار آلود ہو چکے ہیں، پھٹ چکے ہیں، اس کا پراگندہ حال ہے، بال جو ہیں وہ میل سے اور مٹی سے اٹے ہوئے ہیں. پہنچتا ہے کسی مقام پر اور والد محترم کہا کرتے تھے، فرض کیجئے کوئی شخص سے کئی دور سے چلا ہے حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے، اور پہنچ گیا بیت الحرام میں، بیت اللہ کے پردے اس نے پکڑ لیا اور اللہ کو پکار رہا، یا رب یا رب یا رب، یا مدو یدائیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیے ہوئے ہے اور اللہ کو پکار رہا ہے. فانا یستجاب لذالک، اگلے الفاظ ہے میرے اور آپ کے نوٹ کرنے کے. حضور فرماتے ہیں اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرے گا، کیسے قبول کرے؟ ومطعمہ حرام، اس کا کھایا پیا جو تھا وہ حرام مال کا تھا. وملبسہ حرام، اور اس نے اپنے تن پر جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو اس طویل سفر کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے، کہیں بیت اللہ پہنچا ہے، کہیں اور پہنچا ہے، وہ حرام مال سے خریدے گئے تھے. وملبسہ حرام، اس کا لباس جو ہے، فرض کیجئے احرام کی چادر تھی، وہ بھی حرام مال سے خریدی گئی. وغدی بالحرام، اور اس کا تنو توش جو ہے وہ پلا ہے، بڑا ہے، وہ حرام کے اوپر. فانا یستجاب لذالک، اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو تقوی کا تعلق جو ہے، ایک ظاہر کا تقوی ہے کہ کوئی شخص آپ کو اپیرنٹلی بڑا متقی نظر آ رہا ہے، بڑی طویل داڑھی بھی ہے، سر پر امامہ بھی ہے، پاؤں سے اوپر ٹخنے جو ہے شلوار یا چادر بھی اوپر ہے، بہت تواضع ان کے ساری ہے، لیکن اصل شے کیا ہے جو حضور نے فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، تقوی تعلق اس دل سے ہوتا ہے. اور اس رکوع سے ہمیں پتا چلا کہ تقوی کا تعلق اکل حلال سے بھی ہے. تو ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم، اور اس مال کو ذریعہ بنا رہا حکام تک رسائی کا تاکہ لوگوں کے اموال جو ہیں وہ ناجائز طریقے سے میرٹ پر نہیں آ رہے، ادھر ادھر سے جو ہے کسی نہ کسی طرح وہ مفاد حاصل کر لیا، جانتے بوجھتے اگر یہ کام کر رہے ہو تو یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ تو حضرات یہ چھ آیات کا ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اس خیال سے کہ ماہ رمضان المبارک اور اس میں خاص طور پر ان آیات کا چونکہ تذکرہ ہوتا بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہری نمازوں میں بھی اکثر و بیشتر ان کی تلاوت کی جاتی ہے، اگرچہ وہ طویل آیت جو درمیان میں ہے وہ رہ گئی ہے، وہ خالصتاً کچھ فقہی احکامات ہیں کہ جن پر مشتمل ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر صحیح معلوم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔